دیتا ہوا کاغذ واپس لے لیا. کہا یہ تم سے کس نے کہا کہ میں تمہیں صلہ رحمی کے اندر گورنر بنا رہا ہوں؟ صلہ رحمی میرا اور تمہارا انفرادی عمل ہے, گورنر شپ انفرادی عمل نہیں ہے, یہ معاشرے کا کام ہے, یہاں صلہ رحمی نہیں چلتی. تم یہ سوچ کر جا رہے ہو تو وہاں یقیناً جا کر اقربا پروری دکھاؤ گے, تمہارے جیسے نااہل کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں. واپس لے لیا. اس کا مطلب یہ ہے شیعہ قوم کو پاکستان کی دولت کے ذرائع پر پہنچ جانا یہ کوئی ہدف نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے. بس وہ معذرت کے ساتھ سخت جملہ میرے ذہن سے نکلنے والا تھا لیکن میں کنٹرول کرتا ہوں, وہ ہمارے کم عقل افراد کہ جو سمجھ رہے ہیں ہمیں آغا خانیوں کی پالیسی پہ چلنا ہے وہ انتہائی حماقت کر رہے ہیں. اہل بیت کا کوئی مقصد وہ مقصد نہیں جو مثال کے طور پر کسی آغا خانی کا مقصد بنا ہوا ہے. کب اہل بیت نے یہ چاہا؟ یا مثال کے طور پر اہل بیت کا کوئی مقصد وہ نہیں ہے جو قوم یہود نے اس دنیا کے لیے رکھا ہوا ہے. کب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایسی چیزوں کو ہدف بنایا؟ نہ کہ ہدف نہیں بنایا بلکہ یوں لگتا ہے جیسے وسیلہ بھی نہیں بنایا. دولت اور طاقت کو وسیلہ بھی نہیں بناتے تھے, زیادہ سے زیادہ کیا چاہتے تھے؟ اب جا کر دیکھ لیجئے اہل بیت نے تمام تر چیزوں کے لیے ہدف کس چیز کو قرار دیا ہے؟ ایک چیز, عدل, معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا فروغ. بس ہم جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں یہ گفتگو عام گفتگو سے ذرا سی مختلف ہے. اس میں بہت زیادہ بریک لگنا کسی طور پر بھی فکر کو پہنچانے کے لیے مفید نہیں ہے. اس میں ایک مقدمہ طے کیا جاتا ہے, محنت کے ساتھ ایک جگہ تک لایا جاتا ہے اگلے مرحلے پہ پہنچانے کے لیے. بریک لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مقدمہ ضائع ہو چکا ہے. عرض ہوا آپ کی خدمت میں, نہ آغا خانیوں کی طرح دولت کے ذرائع پر پہنچنا شیعہ قوم کا ہدف ہے, نہ قوم یہود کی طرح دنیا کے طاقت کے ذرائع کے اوپر پہنچنا قوم شیعہ کا مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان فرمایا, کہا عدل و انصاف کا فروغ, یہ مقصد ہے. نشانی کیا ہے؟ نہج البلاغہ کا ایک مختصر سا مکالمہ جو امیر المومنین اور عبداللہ بن عباس کے درمیان پیش آیا. ایک موقع پہ تحریر کرتے ہیں, عبداللہ بن عباس امیر المومنین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے جوتے کو ٹانک رہے تھے, جبکہ زمانہ خلافت کا زمانہ تھا, جوتے کو ٹانک رہے تھے. عبداللہ بن عباس چونکہ مالی لحاظ سے عباس کے بیٹے تھے, رسول خدا کے چچا جو مکہ کے مالدار افراد میں شمار ہوتے تھے, عبداللہ کے پاس بھی دولت مال و ثروت ٹھیک ٹھاک تھی. امیر المومنین کے نزدیک لاتے آتے ہیں, یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے عبداللہ بن عباس نے اس منظر کو پسند نہیں کیا کہ امیر المومنین جوتے ٹانک رہے ہیں. مولانا نے اسی نقطے سے فائدہ اٹھایا اور عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ اس جوتے کی قیمت طے کرو, تمہارے نزدیک مل قیمہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, یہ جوتا اتنا پھٹا پرانا ہے کہ اس کی قیمت لگانا ناممکن ہے. کہا تمہارے نزدیک اس کی کیا قیمت بنے گی؟ کہا درہم یا درہمین, ایک درہم یا دو درہم, اس سے زیادہ کیا بنے گی؟ مولانا نے فرمایا اے عبداللہ اگر تمہاری حکومت کے ذریعے عدل و انصاف قائم نہ کر پاؤں تو اس پھٹی ہوئی جوتے کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی. تم لوگوں کی حکومت خلافت جو تمہارے نزدیک اتنی اہم ہے, دنیا کے نزدیک اتنی اہم ہے, میرے نزدیک اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کم قیمت رکھے گی اگر میں عدل و انصاف قائم نہ کر پاؤں. اب مجھے بتائیے شیعہ قوم کو کیا مقصد ہونا چاہیے؟ دولت کے ذرائع پر پہنچنا شیعہ قوم کا مقصد ہے تو پھر تو وہ دوسرے قوم کی طرح ہے. طاقت کے ذرائع پر پہنچنا شیعہ قوم کا مقصد ہے, یہ بھی فضول ہے. ایک اور سوچیے گا, اقربا پروری شیعہ کا مقصد ہے, یعنی ہم نے سوچا جب کسی آفس میں کوئی اہل بیت کا ماننے والا پہنچے تو وہ سارے اصولوں کو پامال کر کے اہل بیت کے ماننے والوں سے بھرے, یہ مقصد ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. اہل بیت کے ماننے والے جس جگہ پر پہنچے سب سے بڑا مقصد عدل و انصاف کا فروغ ہے, عدل و انصاف. یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس ہیں یہ اگر وسیلہ بنے وہ بھی جائز وسیلہ تب صحیح ہے, ورنہ سب کا سب غلط قرار پا جائے گا. بس اگر عدل و انصاف کا فروغ ہمارا ہدف ہے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا اس کا اصول دین سے تعلق کیا ہے, کیوں اصول دین کے اندر عدل رکھا گیا ہے. اب دیکھیے انسان کی زندگی میں عدل اہم ترین اہداف میں سے, اور اجتماع کے اندر معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا فروغ یہ اسلام کے اہم ترین اہداف میں سے. بس اگر ہم چاہتے ہیں مثال کے طور پر یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے کوئی منصوبہ ڈیزائن کریں جو ہماری طاقتوں سے فی الحال باہر ہے, کم سے کم ایک آدمی کی کیپیسٹی سے تو یقیناً بہت نکلی ہوئی بات ہے, اگر کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز انفرادی سطح پر عادل انسانوں کا قیام ہے. نعوذ باللہ بغیر کسی طنز اور کسی کے اوپر عیب لیے ہوئے ظالموں کے ذریعے عادلانہ نظام نہیں بن سکتا، مطمئن رہیے گا. ہم یہ کوشش کریں چند ظالموں کو جمع کریں تاکہ ایک عادلانہ نظام بنا لیں، یہ کس طرح ممکن ہے؟ اگر کسی کو اہل بیت کے اس مقصد تک پہنچنا ہے معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا فروغ، تو اسے عادل انسان بنانے پڑیں گے تاکہ عادلانہ نظام بنے، ورنہ ظالموں کے ذریعے عدل کہاں بنے گا؟ پھر اس کا مطلب ایک اور بات سمجھنی پڑے گی مجھے کہ اگر انفرادی سطح پر لوگوں کی زندگی میں عدل نہیں نظر آ رہا، اس کا مطلب ہے یہ اجتماعی سطح پر کبھی بھی اہل بیت کے آداب کو پورا نہیں کر پائیں گے. کسی صورت میں اہل بیت کے آداب کو پورا نہیں کر سکتے، کیوں؟ انفرادی سطح پر عادل نہیں ہے. اچھا، اب آپ کو سمجھ میں آئے چھوٹے چھوٹے شرعی احکام کیوں حیثیت رکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے معاملہ داڑھی کا معاملہ، کیوں اتنی زیادہ اہمیت ہے اس کی؟ کہ مثال کے طور پر اس کے اوپر فسق تک قرار پا جائے گا، علنی گناہ سمجھا جاتا ہے. کیوں سمجھا جاتا ہے علنی گناہ؟ یا مثال کے طور پر اگر کوئی داڑھی نہیں رکھے گا تو کیا مصیبت آئے گی؟ مصیبت کچھ نہیں آئے گی، ممکن ہے وہ پھر بھی اچھا آدمی ہو. لیکن ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے مجھے کہ یہ آدمی جو اپنی ذات پر اتنے سے حصے پہ عدل نہیں کر پا رہا، یہ معاشرے میں کہاں سے عدل پھیلائے گا؟ یہ اپنی ذات کے اتنے سے پہلو کے اندر عادل نہیں ہے، ظالم ہے، تو یہ معاشرے میں کہاں سے عدل پھیلائے گا؟ اس خاطر اس کی اہمیت ہے. مثلا ہمارا ایک جوان جو موسیقی کی فضاؤں کے اندر محب ہوا ہوا ہے اور بات کرتا ہے دنیا میں امام کے انقلاب کی، تو اس سے کہا جائے گا ذات اپنی اپنی ذات کے اوپر تو پہلے عدل کر لو، پھر تو مانا امریکہ اور اسرائیل کے گریبان کے اندر ہاتھ ڈالنا اور اس کے ظلم کو للکارنا. پہلے اپنی ذات کے اندر عدل لے کے آؤ. بس اگر ہم اپنے عنوان کی طرف جائیں، بافضیلت قوم کے خواص، بافضیلت قوم کے خواص اس کے ذاتی خواص سے شروع ہوں گے. بافضیلت قوم کی پہلی خاصیت یہ ہوگی اس کے انفرادی سطح کے لوگ، اس کے افراد اپنی زندگی میں عادل ہوں گے، منصف ہوں گے. زندگی میں عدل نہ کر سکے نہ معاشرہ بنا سکتے ہیں، اور پھر آگے کی ایک بات بھی کر لیجئے، یہ تحریک بھی نہیں بنا سکتے، موومنٹ بھی کریٹ نہیں کر سکتے. اس کو تھوڑا سا میں تشریح کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم ایک معاشرے کی اصلاح کے اندر دو مرحلے سوچ سکتے ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ ایک معاشرہ تبدیلی کے نزدیک ہے، اب اس کو تبدیل کر کے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا ہے. مثلا کوئی معاشرہ ہے جو اپنے اندر اتنا تضاد جمع کر چکا ہے، اتنا ٹکراؤ جمع کر چکا ہے کہ اب وہ ٹکراؤ پھٹنے والا ہے، ظلم کا نظام ٹوٹنے والا ہے، عدل کا نظام آنے والا ہے. یہاں اسائنمنٹ ایک اسائنمنٹ ہے، وہ کیا؟ عدل کے نظام کا قیام، کیونکہ ظلم کا نظام ویسے ہی ٹوٹ رہا ہے. آیا ظالم لوگ عادلانہ نظام قائم کر پائیں گے؟ ہم نے کہا ہرگز نہیں، ظالم لوگ عادلانہ نظام قائم نہیں کر پائیں گے. لیکن یہ تو بہت اچھی صورتحال ہے جب ظلم کا نظام ٹوٹ رہا ہو. ایک اور صورتحال ہے جو شاید ہماری صورتحال ہے، وہ یہ کہ ابھی تو ظلم کا نظام مضبوطی سے قائم ہے، ابھی تو ظلم کے نظام کو توڑنا ہے. ظلم کے نظام کو توڑنے کے لیے آیا ظالم توڑیں گے؟ ظالم عدل کا نظام نہیں بنا سکتا، وہ ظلم کے نظام سے ٹکرائے گا کب؟ ظالم کا تو کام کیا ہوگا؟ وہ جیسے ہی ظالم ظالمانہ نظام کو دیکھے گا، اس ظالمانہ نظام سے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس سے ٹکرائے گا کیوں؟ لہذا بھول جائیں ہم کہ ظالموں کے ذریعے سے عادلانہ نظام بنا پائیں گے یا ظالموں کے ذریعے سے عادلانہ تحریک چلا پائیں گے، ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، بلکہ عادلانہ تحریک چلانا اور سخت کام ثابت ہوگا. اگر آپ اس انداز میں دیکھیں تو اس قوم کا مستقبل ہمارے سامنے بہت واضح ہو رہا ہے. اگر یہاں کوئی ایسی تحریک چل اٹھی، ایسی جدوجہد چل اٹھی جو لوگوں کو انفرادی عدل کی طرف لے آئے، یہ لوگ اپنی ذاتی زندگی کے اندر عدل کی طرف چلے گئے، تب تو قومی سطح کے اوپر کوئی تبدیلی آئے گی، ورنہ قومی سطح پر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تبدیلی لانا ناممکن ہے. یہ کوئی محلاتی سازش تھوڑی ہے. یعنی ہمیں ہمیشہ سمجھنا پڑے گا اسلام کا پھیلاؤ محلاتی سازش کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. یہ خام خیالیاں ہیں جو لوگوں نے سوچ لی ہیں. اسلام کا پھیلاؤ صرف ذات کی اصلاح سے شروع ہوگا، آپ ذات کی اصلاح کریں گے اسلام کے اندر پھیلا ہوگا. البتہ ذات کی اصلاح کے لیے بھی کچھ اصول بنے ہوئے ہیں، فی الحال میں اس کو ٹچ نہیں کرتا. اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ بافضیلت قوم کے آداب کیا ہیں. آئیے قرآن کریم میں دیکھیں کہ قرآن کریم نے اور احادیث نے قوموں کے احکام کیا بیان کیے ہیں، کس طرح قوموں کے احکام بیان کیے گئے. مثال کے طور پر آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا رسول گرامی کی زندگی کا، قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، لوگوں نے آ کر اس کی سفارش کرنا چاہی، رسول خدا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اس عورت کو یقیناً سزا ہوگی. اس واقعے کے آخر میں نبی اکرم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے اور آپ نے بچپن سے سنا ہوا ہے، فرمایا تم سے پچھلی قوموں کے ساتھ بھی غلطی یہی تھی کہ جب ان کے بڑے جرم کرتے تھے تو ان کو سزا نہیں ملتی تھی اور چھوٹوں کے جرم کو سزا دے دی جاتی تھی. اچھا یہ بتائیے، یہ جو آخری جملہ ہے یہ حکم ہے یا قانون ہے؟ یہ قانون ہے. حکم یہ ہے کہ جو چوری کرے گا اس کا حق کاٹا جائے گا، السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، یہ حکم ہے. رسول خدا حکم کی تائید فرماتے ہیں، اس حکم کی تشریح میں آگے جا کر قانون دے دیتے ہیں. یہ جو قانون ہے یہ قوم سے مربوط قانون ہے. کیا قانون ارشاد فرمائے؟ اگر کسی قوم کے اندر بڑے لوگوں کو جرم کی سزا نہ ملے، چھوٹوں کو مل رہی ہو، وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی. قومی قانون، اجتماعی قانون، معاشرتی قانون. کیا اس طرح کے معاشرتی قوانین اور ہیں ہمارے پاس؟ ایک مشکل. دوسری مشکل یہ ہے کہ ان قوانین کا جائزہ لینے کے لیے آیا ان کو جزیرہ سمجھا جائے یا ان کے روابط کو چیک کیا جائے، اس کی تھوڑی سی تشریح کرنی پڑے گی. ایک اور قانون آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرتا ہوں. ہمارے پاس روایت میں عرض ہوا، بیان ہوا، فرمایا کہ دیکھو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو. اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو برے لوگ تم پر حاکم آ جائیں گے. یہ روایت کے اندر لکھا ہوا ہے، مشہور روایت ہمارے پاس بھی، اہل سنت کے پاس بھی. کہا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، اگر نہیں کرو گے اشرار، برے لوگ، انتہائی برے لوگ تم پر حاکم ہو جائیں گے، پھر دعا بھی مانگو گے تو پوری نہیں ہوگی. صحیح ہے، یہ انفرادی قانون ہے، معاشرتی قانون ہے. یہ معاشرتی قانون ہے، اس کا انفرادی زندگی سے تعلق نہیں ہے، اس کا معاشرتی زندگی سے تعلق ہے. اشرار کا حاکم ہونا فرد کی زندگی پہ نہیں ہے، معاشرے کے اوپر، معاشرے کے اوپر برے لوگ حاکم ہو جائیں گے. اب ایک بات تو ہمیں سوچنی پڑے گی، آیا ایسے قوانین اور ہیں ہمارے پاس یا نہیں ہیں؟ اور بہت ہیں ہمارے پاس. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کو معاشرے کے روابط کے اندر دیکھنے کی کوشش کیجیے. کیا مطلب؟ اب یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ توجہ دینی پڑے گی. اللہ کی عنایت حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. جس طرح انفرادی زندگی کے اندر ہوتا ہے انسان کی صحت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایک خرابی شروع ہوتی ہے، اس کے بعد ایک سیکوینس آف ایونٹ ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہاں تک کہ مثال کے طور پر وہ آدمی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. بعض اوقات خرابی کا آغاز بہت سادہ سا ہوتا ہے، مثال کے طور پر جسمانی طور پر کسی معمولی سے بخار میں مبتلا ہونا، پھر ایک بے پرہیزی کرنا جس کے نتیجے میں بخار کا بڑھ جانا، کسی اور بیماری میں تبدیل ہونا، اس بیماری کے نتیجے میں کسی آرگن کا، کسی عضو کا تباہ ہو جانا، اس عضو کی تباہی کے نتیجے میں کسی اور عضو کا تباہ ہونا، یہاں تک کہ معاملہ مثال کے طور پر وفات تک پہنچ گیا. معاشرہ بھی بالکل ایسا ہی ہے، معاشرے کا اپنا آرگینزم ہے، معاشرے کے اپنے اجزاء ہیں. ایک جز کے اوپر ضرب لگائیں گے معاملہ ایک جز پہ ضرب سے معاملہ ختم نہیں ہوگا. اب یہ چین آف ایونٹس ہے، یہ چین آگے بڑھے گی. اب دیکھیے اس روایت نے ایک چین کی تین کڑیاں بیان کی ہیں، البتہ بیچ کی کڑیاں ڈراپ کر کے. ذرا سا اس کے اوپر غور فرمائیے، دیکھیے کیا کہا. کہا دیکھو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، یہ سمجھ دیجئے ایک چین کی سٹارٹنگ ہے، جبکہ یہ سٹارٹنگ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک اور چین چل رہی ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے. کہا دیکھو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، اگر کرو گے تو نہیں بتایا کیا ہوگا، اگر نہیں کرو گے اگلی چین کیا ہے، ڈراپ ہو گئی ہے. بہت آگے جا کے بات کی ہے کہ اگر تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا تو اشرار تم پر حاکم آ جائیں گے. یہ ایک زنجیر کی دوسری کڑی نہیں ہے، یہ شاید چوتھی یا پانچویں کڑی ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا، یہ ایک اور برائی آئے گی، اس کے نتیجے میں ایک اور برائی اور چوتھی برائی یہ ہوگی کہ برے لوگ تم پر حاکم آ جائیں گے. کیا معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا؟ کہا نہیں, معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا. اگلی کڑی کیا ہے؟ پھر تم دعا بھی کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا, دعا بھی پوری نہیں ہوگی. اچھا یہاں معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں. کہا باقی کڑیاں خود شمار کرو. خود اس کڑی کو سمجھنا بھی ایک مشکل ہے, دعا مانگو گے تو دعا پوری نہیں ہوگی, اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کیا دعا کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ آیا یہ مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بس دیکھ رہے ہیں, انفرادی مسائل کو سمجھنا جو روایات کے اندر ہیں بہت آسان ہے, نسبتاً آسان ہے, لیکن معاشرت